گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عاشور یا عاشورہ, یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ 10 محرم کے دن کو کہتے ہیں, لیکن مراد کیا ہوتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے, یہ ارشاد فرمائیے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عاشور جو ہے یہ عشر سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے دسواں دن.
صحیح.
تو محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے, 10 محرم الحرام کو. اور اس 10 محرم الحرام کے علاوہ پورا مہینہ ہی یہ جو محرم الحرام کا ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے.
حرمت والے مہینے,
حرمت والے یعنی جو 12 مہینے اسلامی اعتبار سے جو ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے 12 مہینے میں, محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے, تو اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کی بقیہ مہینوں پر ایک فضیلت ہے اور حرمت ہے, عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں جنگ و جدال سے باقاعدہ منع فرمایا ہے. البتہ ایک چند استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں جہاد وغیرہ کا معاملہ ہو, ورنہ نارمل اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر یوں سمجھ لیں کہ کفار بھی ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے.
کفار وہ بھی ان مہینوں کا اعتبار کرتے تھے
شروع سے ہی, مطلب ان مہینوں کا ایک ادب احترام رہا ہے اور یہ اسلام میں بھی باقی رہا ہے. تو ماہ محرم الحرام یہ اس کا جو ایک ایک دن ہے اس میں روزے رکھنے کی جو فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی, طبرانی شریف میں ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. اور اس مہینے میں جو محرم الحرام کا ہے, رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کا روزہ رکھنا افضل ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ جس دن کے روزے کی جستجو میں پایا گیا, یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا جس میں باقاعدہ اظہار فرماتے کہ اور آپ کو طلب ہوتی کہ اس دن میں روزہ رکھوں, تو وہ عاشورے کا دن ہوتا.
ٹھیک ہے,
رمضان میں بھی روزے رکھتے اور رمضان کے بعد جس قدر توجہ کے ساتھ روزہ رکھنا جس دن کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتخاب فرماتے تو وہ عاشورے کا یہ دن ہوتا تھا, 10 محرم الحرام. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو, اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ رکھو.
تو
رکھا 9 اور 10 محرم الحرام, یہ 2 دن کے روزے رکھ لیے جائیں, یا 10 اور 11 ان 2 دنوں کا روزہ رکھ لیا جائے. تو یوں یہودی چونکہ 10 محرم ہی کا روزہ رکھا کرتے تھے, تو ہمیں ان کی مخالفت میں 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 اس محرم کا روزہ رکھنے کا ایک حکم دیا گیا, یہ حکم وجوبی نہیں ہے. بہتر ہے کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ ہم 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھیں. اور محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے یہ بہت ہی زیادہ عظمت والی ہے, اور اس دن کا جو روزہ ہے, اس دن کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مسلم شریف میں نقل کیا گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان ہے, یعنی مجھے قوی یہ گمان ہے کہ عاشورے کا جو روزہ ہے ایک سال پچھلے جو گزرا ہے ایک سال اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو یوں اگر باقاعدہ اس 10 محرم الحرام کے روزے کا ایک معمول بنا لیا جائے تو جو پچھلا سال انسان کا گزرا ہے تو بتقاضی بشریت جو اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں جن میں اتنے سال کے گناہ معاف اس طرح کی جو بشارتیں ہیں ان میں علماء نے بتایا ہے کہ یہاں پر گناہ صغیرہ جو آدمی سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کی بشارت ہے. تو یوں ہر سال اگر ایک معمول بن جائے اور 9 حدیث پہ عمل کرتے ہوئے 9 محرم یا 11 محرم کا بھی ساتھ میں روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اور جو ایک انسان خطا کا ایک پتلا ہے, گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں, تو یوں انشاءاللہ اس نفل, یہ نفل روزہ ہے تو نفل روزوں میں افضل ترین روزوں میں یہ عاشورے 10 محرم الحرام کا روزہ شامل ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے. لیکن آدمی اس امید پر گناہ نہ کرے کہ میں پورے سال مطلب گناہ کر رہا ہوں, لیکن چونکہ حدیث میں پڑھا ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو بس اب میں عاشورے کا روزہ رکھوں گا اور پچھلے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, ریموو ہو جائیں گے, بخش دیے جائیں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے, حسن نیت سے انسان روزہ رکھے لیکن گناہوں پہ دلیر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ گناہ کرتے رہوں گا بس 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا پھر توبہ کر لوں گا معافی ہو جائے گی. تو گناہ اس امید پہ نہ کرے کہ میں معافی مانگ لوں گا پھر گناہ معاف ہو جائے گا, حتی الامکان گناہ سے دور بھاگے. پھر بھی کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی ندامت کے ساتھ توبہ کرے. ماہ محرم الحرام کا جو عاشورے کا روزہ اس کی جو برکت ہے فضیلت ہے تو اس فضیلت کو ضرور حاصل کریں لیکن گناہوں سے بھی سچی توبہ کریں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماہ مبارکہ کی برکتیں عطا فرمائے. کچھ کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے.
محمد اسماعیل اتاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتا اہل سنت میں یہ سوال عرض ہے کہ اس حمدیہ شعر کو پڑھنا کیسا؟ ذات ہے تیری لامحدود, ہر شے میں ہے تو موجود. جزاک اللہ خیرا.
جی یہ شعر حمد کا بتا رہے ہیں.
دیکھیں ہر شے میں ہے تو موجود, تو اس کا اگر یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ اس چیز میں حلول کردہ یعنی تصور کر رہا ہے جس طرح یہ روم ہے,
حلول مین یعنی اس کے اندر داخل
ہو جانا, جس طرح یہ روم ہے اس روم میں ہوا شامل ہے, یا جیسے کپڑا ہے اس کپڑے کے اندر سفیدی کا رنگ ہے, امامے کے کپڑے میں سب رنگ داخل ہے حلول کیا ہوا ہے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں حلول کردہ اگر تسلیم کیا جائے مانا جائے تو یہ کفریہ ہے, عقیدہ کفریہ ہوگا. تو ورنہ ہر شے میں موجود, اگر مانا یہ ہے کہ ہر شے کو جب دیکھتے ہیں تو کسی بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں, عمدہ بنی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کوئی ہم نے اچھی عمارت دیکھی تو اس عمارت کے بنانے والے جو بھی انجینئر تھا ٹھیکیدار تھا اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو اسی طرح اگر یہ معنی ہے کہ ہر شے میں اس کی یادیں ہیں کہ جب بندہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو مخلوق کو دیکھ کے خالق کی یاد آتی ہے, تو اگر یوں ہر چیز کو دیکھ کر قدرت الہی کے مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کا ایمان ایقان یقین بڑھ جاتا ہے, تو اس اعتبار سے یہ شعر مطلب اس تعبیر کے اعتبار سے درست ہوگا. لیکن عوام کے سامنے اس طرح اشعار پڑھنا, اب یہ چونکہ عوام نہ جانے وہ ہر شے میں موجود کا کیا معنی لیں, ذات کے اعتبار سے ہر چیز میں حلول کیا ہوا ہے داخل ہے, تو یہ اگر نظریہ کسی کا ہوگا تو یہ کفریہ عقیدہ ہوگا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جیسا تھا ہے رہے گا، ذرہ برابر بھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ ہوگی، وہ جیسا تھا ویسا ہے اور رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، وہ جگہ سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے ایسے جو کلمات ہیں وہ عوام کے سامنے مطلب نہیں پڑھنے چاہیے کہ اس سے عقیدہ سننے والے کا کچھ بھی بن سکتا ہے، اگر وہ حلول کرنے والا عقیدہ مان لے گا اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ عقیدہ کفریہ ہے،
ٹھیک ہے؟
تو اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو ساتھ میں یہ تعویل بھی بتا دے کہ مراد از ہر شے میں ہونے سے یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، تو یہ تعویل بتا کر تو پڑھا جا سکتا ہے ورنہ نہ پڑھنا چاہیے۔
اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائی کہ لکھنے والے کی تو کیا مراد تھی، وہ یعنی اور اس کے اوپر جو بھی حکم شریعت آئے گا، ایک اس نے لکھا کسی نے کسی کتاب میں شائع کر دیا، اب ایک شخص پڑھ رہا ہے ویسے ہی اس کا مطالعہ کر رہا ہے اور مطالعے میں آتا ہے تو اب اس کو یہ تعویلیں نہیں پتا جو آپ فرما رہے ہیں نا، کس کا یہ معنی مراد لیں تو یہ حکم ہے یہ لیں تو، ایک نارمل شخص ہے وہ ایک اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، صرف پڑھنے سے بھی اس کی طرف کوئی حکم آ جائے گا یا اس کو بھی کوئی نظریہ قائم ہوگا، جس کو کوئی نظریہ نہیں ہے تو اب کوئی حکم نہیں لگے گا؟
دیکھیں اس میں تعویل کی گنجائش تو ہے، ہر شے میں موجود، اب یہ اگر ذات موجود ہے
جب وہ لفظ پڑے گا اس کے ذہن میں کوئی تو اس کا مفہوم آئے گا،
اس میں ایک جب تک وہ واضح نہیں کرے گا ہم اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگائیں گے،
ٹھیک ہے؟
یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہیں علم ہے وہ عوام سے یوں پکڑ کے نہیں پوچھیں گے تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی اس صفت کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، تو کسی بھی عوام میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کریں گے، کریدیں گے نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہو، کیسے مانتے ہو، کیوں مانتے ہو، ہاں عوام کو ہم صحیح طور پہ گائیڈ کریں گے،
ٹھیک ہے؟
ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے بارے میں آگاہی عوام کو دیں گے اور جو درست اور صحیح عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ہم عوام کو وہ سمجھائیں گے،
ٹھیک ہے؟
ان کا امتحان نہیں لیں گے،
صحیح،
کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب تمہارا کیا ہوتا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے،
ٹھیک ہے؟
بلکہ ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کوئی مخلوق اس جیسی نہیں ہے، تو صفات میں ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، مثل نہیں ہے، ہم عقیدہ واضح کریں گے، اور اگر کوئی تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہے تو بہار شریعت کا پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تفصیلی طور پہ عام فہم مطلب اردو میں،
لیکن ابھی قدر بھی شکایت ہے کہ سمجھ نہیں آتا
اردو میں، مطلب
اہل علم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کے عقائد لکھے ہوئے ہیں وہ عقائد بالکل برحق ہیں لیکن ان کے جو مرادیں ہیں مفہوم وہ
ابھی خیر
نہیں حاصل ہو
پڑھے گا
کریں
تو اس کے ذہن میں ایک سوال قائم ہوگا،
ٹھیک ہے؟
سوال قائم ہوگا تو اہل علم سے رابطہ کرے گا، کلیئر ہوگا، واضح ہوگا،
ٹھیک ہے؟
تو اردو زبان میں اس وقت جو مستند مواد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں ان کا بیان بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس میں مطالعہ کریں، امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں مختلف پہلوؤں پہ کلام کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر بھی اچھا اور کافی مدلل کلام یہاں پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ
جو باتیں نہیں کہنی چاہیے وہ لکھی،
اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایسے عقیدے جو کفریہ ہیں اسلام ان کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں دیتا، ان کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے عقیدے نہیں رکھ سکتے، صحیح عقیدہ یہ ہے،
ٹھیک ہے؟
تو یہ بہار شریعت کا پہلا حصہ اور امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ان دونوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو کافی حد تک اپنے ایمان کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا،
ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اور ایک اگر آڈیو آپ سننا چاہیں کہ سمجھنا چاہیں، ایک تو آپ کو لکھے ہوئے مسائل کا مشورہ دے دیا گیا کہ بہار شریعت کی کا جو پہلا حصہ اس کا مطالعہ کیجیے، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کیجیے، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اگر آپ سننا چاہیں سن کر سیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند سال پہلے 63 روزہ فرض علوم کورس کا انعقاد کیا گیا تھا، اس کے مختلف عنوانات تھے کہ جیسا کہ عقائد، اور مسائل اور اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کا بیان، عبادات کے حوالے سے اور معاملات یعنی آپ کی خرید و فروخت سے متعلق جو بھی احکام تھے الحمدللہ مختلف سیشنز کے اندر ہم نے اس کو سیکھا، اس کا ایک حصہ تھا عقائد کے حوالے سے، اور اس کے جو ابتدائی موضوعات تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہی تھے۔ تو اگر آپ وہ سننا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فرض علوم کورس کے نام سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا میموری کارڈ بھی اور غالباً سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی تھی، آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے ان کو سن کر اپنے موبائل میں اپنے کسی اور ڈیوائس کے اندر آپ ان کو سیو کر لیجئے اور سنیے، انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کال بھی اس کو بھی چلا دیا جائے۔
میرا سوال یہ ہے کہ مزار پہ خاتون جا سکتی ہیں یا نہیں؟
جی، اب محرم الحرام میں یہ بڑھ جاتا ہے مزارات پر جانا، لیکن مسئلہ تو عام ہے، اسلامی بہنوں کا مزارات پر حاضر ہونا یہ کیسا؟
مزارات اولیاء ہوں یا عام مسلمانوں کی قبریں ہوں تو خاتون کا باقاعدہ بالقصد اس طرح مزارات پہ یا قبرستان جانا یہ منع ہے،
ٹھیک ہے؟
البتہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ایک جدا گانا بات ہے کہ وہ قریب با واجب ہے، تو وہ مرد ہو یا عورت تو سب کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور کے روزے پر حاضر ہونا چاہیے، یہ سعادت مندی سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ البتہ مزارات اولیاء یا دیگر قبرستان میں مسلمان اپنے عزیز اقربا ہیں تو ان کے لیے قصد کر کے عورت کا سفر کرنا یا جانا یہ منع ہے۔ البتہ رستے میں اگر والدین کی قبر آ جاتی ہے تو یوں وہ والدین کی قبر پہ چلی جائے، جانا کہیں اور ہے اپنے محرم کے ساتھ سفر ہے لیکن رستے میں قبر بھی آ گئی تو یوں اگر وہ زیارت کر لے تو اور بات ہے، قصدن وہ سفر
نہیں کر سکتے، مزارات پر بھی نہیں جا سکتے،
نہیں جائے گی۔
جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے، یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سات محرم الحرام کو ہر جگہ فقیری پہنائی جاتی ہے کہ بچوں کو فقیری بناتے ہیں، ہم فقیر بنایا ہوا ہے، تو یہ فقیری پہنانا کیسا اور یہ کیا چیز ہے فقیری پہنانا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جی حضور، یہ گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے،
اس کو ہمارے یہ اردو زبان والے امام حسین کا فقیر بنانا کہتے ہیں،
ٹھیک
ہے؟ بچے کو ایک سبز لباس پہنا دیتے ہیں، یہاں جو دیکھا ہے عوام میں سبز کلر
ساتھ میں ایک دو اور چیزیں ملا تو اس کو بھی بناتے ہیں، اور ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ یزید بنایا ہوا ہے، اور معاذ اللہ یعنی وہ ایک چھوٹا سا جلوس کسی گاؤں میں جا رہا تھا اور مسلمان تھے، وہ نکالنے، ایک کو فقیر بنایا ہوا ہے، ایک کو یزید بنایا ہوا ہے، اور اس کو ایک وحشی کردار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے زندہ مرغیوں کی گردنیں، وہ اور ہم مدنی قافلے کے اندر تھے، مسافر تھے، تو وہاں یہ دیکھنے کو ملا۔ جو بھی ہماری کوشش تھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان عجیب و غریب کی رواج ہے اور جہالت ہے، تو آپ اس کا حضر آتے
ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فقیر ہے وہ زندگی بھر فقیر رہنا چاہیے، صرف یہ سات یا آٹھ محرم الحرام کو ہی بچے کو ایسے کپڑے پہنا دینا، پھر یہ گلی میں گھر گھر دروازہ بجا کے پھر وہ مانگتا ہے، تو یہ کسی بھی غنی کا اپنے لیے بلا ضرورت شرعی سوال کرنا جائز نہیں ہے،
صاحب حیثیت ہے،
صاحب حیثیت۔ اب اس کے بچے کا یوں فقیر بن کے دروازے پہ دستک دے کے مانگنا، سوال کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
اب یہ بھکاری بنانا، فقیر بنانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
اور اس کی شرم کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت کاموں میں سے ایک کام ہے،
صحیح؟
البتہ نیاز فاتحہ اشارے صاحب یہ بلا شبہ جائز ہے، لیکن یہ طریقہ کار فقیر بنا کے مانگنا، بھیک منگوانا، یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ چندہ کرنا کسی ایک اشارے ثواب کے لیے چند افراد سے مل کر 100, 150, 20, 10 اتنے روپے لے کر پھر ایک نیاز کا اہتمام کیا جائے تو یہ ایک الگ امر ہے،
ٹھیک ہے؟
لیکن ویسے فقیر بنا کے بھیک منگوانا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہ ایک گروپ جو ہے وہ یزیدی لشکر بن گیا اور ایک کو فقیر امام حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ، یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک ٹھیلے والا کھڑا اس کے ٹھیلے کو الٹ دیا، یعنی ایک طرح کا ظلم اور زبر زیادتی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ایک ناجائز کام کی
اس طرح کی شوٹنگ اور ایکٹنگ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یزید یوں سمجھ لیں ایک ایسا کردار گزرا ہے کہ اب مسلمانوں سے اس کے اس کردار کی وجہ سے جو اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی کی انتہا کی ہے، اب یہ ایسا ناقابل اعتبار شخص ہو گیا، حالانکہ ایک صحابی رسول کی اولاد میں ہے،
اچھا،
لیکن اس کے اپنے افعال کردار اتنا گھٹیا ہوئے اور ظلم کی اس نے جو انتہا کی ہے، اس کا حال یہ ہوا کہ اب کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے تو اب یہ جو آپ نے مدنی قافلے میں اس علاقے میں دیکھا کہ وہ یزیدی کردار ادا کیا جا رہا ہے، ظلم ستم، چیزیں الٹنا پلٹنا، مرغی زندہ مرغی کی گردن کو یوں توڑ دینا، چیر دینا،
وہ جلوس جس انداز سے گزر رہا ہے، ایک وحشت پیدا کی جا رہی ہے، شور شرابہ یعنی تیزی سے گزر رہے ہیں، تو اب لوگ بھی پریشان انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک
اسلام اس طرح کی خرافات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہم اس کو یعنی تصور نہیں جما سکتے کہ جو کچھ ہوا ہے یقیناً ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے، لیکن انتہا درجے کی صفاقی کے ساتھ ہوا ہے، ظلم و ستم کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اس کو ایک ڈرامائی انداز میں یوں انداز اختیار کرنا قطعاً یہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو سبق ہمیں دے رہی ہے وہ سبق یہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
سبق یہ ہے کہ دین اسلام کی کے شجر کی اس کی آبیاری کے لیے اپنی جان کے بھی نذرانے دینے پڑیں، اپنے جوان بیٹوں کی بھی قربانی دینے پڑے، تو حسین کی طرح تم بھی اپنے جوان بیٹوں کی قربانی دینا، بلکہ اگر 6 ماہ کے علی اصغر جیسے کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تم نے حسین کا کردار ادا کرنا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا ایک سبق ہے،
صحیح،
اس میں حق و باطل کی ایک بالکل وضاحت ہے،
صحیح،
حق یہ ہے اور باطل یہ ہے،
ٹھیک ہے۔
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کے مد مقابل جو بھی تھے خون خوار صفاق ظالم ہنجار، ان سب کو بھی موت نے آج دبوچا،
ٹھیک ہے،
لیکن حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مٹ گیا،
صحیح،
دونوں کی اس دنیا سے جانے کا وقت مقرر تھا وہ ہوا، لیکن ایک کا نام زندہ ہے، ایک کا نام بالکل کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین نام کے بہت ملیں گے، بلکہ غلام حسین ملیں گے قیامت تک، یہ نام مسلمانوں کے ایک نشانی ہے، ایک محبت بھرا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام خود رکھا ہے، تو اب یہ نام زندہ ہے، تو اس حوالے سے حسینی کردار کو ادا کیا جائے، اس طرح کے جو الٹے سیدھے خرافات ان دنوں میں مسلمانوں میں عام ہو جاتے ہیں، ان تمام خرافات سے بچتے ہوئے محرم الحرام کے تقدس کا احترام کا باقاعدہ خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری
ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں پورا سال رہتا ہوں، ایک مخصوص لباس ہے اور مخصوص انداز ہے، مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، تو کیا محرم الحرام میں، اب یعنی خلاصہ تن آپ بتا دیجئے کہ کوئی مخصوص گیٹ اپ، مخصوص انداز، مخصوص چیزیں کرنے کا کوئی حکم
ایسا نہیں ہے،
جیسے نارمل ڈیز ہیں ویسے
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فلاں مخصوص قسم کے کپڑے پہننے، تو یہ کپڑے پہننے کا نام جو ہے وہ گویا محرم منایا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
نارمل ہی لائف جو ہے اسی انداز میں رہنا ہے، کوئی نہ یہاں پہ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننے کی کوئی ترغیب ہے، نہ کسی قسم کے سوگ منانے جیسی کیفیت،
جو اسال ثواب کے معاملات سے جائز طریقے سے وہ کیا جائے، تو ان چیزوں سے بچا جائے، محفوظ رہا جائے، اور اگر کوئی کسی نے کوئی ایسا ناجائز کام کیا تھا جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی کچھ وضاحتیں بھی ارشاد فرمائیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، اور ایسا کرنے والے ہیں اگر کوئی لوگ ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کو بھی چاہیے خود رک جائیں یا دیگر جو ساتھ مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ترغیب دلائیں، ہمارا یہ سلسلہ دکھایا جائے، ویب سائٹ سے دعوت اسلامی کی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں تندور کا کام کرتا ہوں، اگر جیسے میں 10 تاریخ والے دن کام کرتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں 10 تاریخ کو کام نہیں کرنا چاہیے، کرنا کیسا؟
10 محرم الحرام کو کام کرنے سے یعنی واقعتا ایسا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو اکثریت تو کرتی نہیں ہے, چھٹی ہی ہوتی ہے ہر طرف سے, لیکن ایک آدمی ہے, غریب آدمی ہے, مزدور ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک برا بلا کہا جاتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کرانے والے کو کوئی برا بلا نہیں کہے گا, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس طرح کی چیزیں, یہ دکانیں تو نہ وہ مستثنا ہے, لیکن ہاں یہ کماتے رہیے, عید والے دن بھی کمائیں اور ہر دن کمائیں, جائز ہے ان کے لیے. لیکن ایک شخص مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ فری لانس کہیں کام کرتا ہے, اس پر کلام ہوگا کہ تم دس محرم الحرام کو کام کرنے آ گئے, یہ کیا ہے؟
دیکھیں کسی بھی دن کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس گھنٹے منٹ میں کام کاج کرنے سے منع کیا ہو,
ٹھیک ہے,
سوائے اس کے کہ جب جمعے کے دن
جمعے کا وقت آ جائے,
اذان ہو جائے تو اب کاروبار چھوڑ دینا ہے,
قرآن کا حکم,
یہ قرآن کا حکم,
ٹھیک ہے,
کب تک؟ جب تک کہ نماز کی ادائیگی نہ کر لی جائے,
ٹھیک ہے,
نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے کاروبار کی طرف انسان جا سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک مخصوص لمحہ ہے جو ہر جمعے اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی اور کاروبار بھی نہیں کرنا, یہ جو کاروبار سے منع کیا گیا ہے نماز کی ادائیگی اور اس کی صحیح کے لیے منع کیا گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ جمعہ نہیں پڑھنا تو کام کر رہے ہیں,
صحیح,
ہم تو جمعہ نہیں پڑھتے تو اس لیے کام کریں گے, تو یہ دونوں قسم کے گناہ ہو رہے ہیں,
ٹھیک,
ایک حکم ربی کو ٹالا جا رہا ہے, دوسرا نماز جمعہ بھی ادائیگی نہیں کی جا رہی. باقی کوئی دن کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جائز اور حلال اگر کوئی روزگار حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے تو ناجائز ہو,
ٹھیک ہے,
بلا شبہ جائز ہیں. تو دس محرم الحرام کو بھی کوئی غریب اگر اس کے حلال کے لیے قصب معاش کے لیے اگر وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے, ڈیوٹی پہ جاتا ہے, تو بلا شبہ اس کی یہ نوکری پہ جانا بھی جائز ہے. بہت سارے ہمارے حکومتی ادارے عملے اس دس محرم کو بھی وہ آن ڈیوٹی ہی ہوتے ہیں,
پولیس والے ہیں,
آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, تو ان پہ کلام کیوں نہیں ہو رہا,
ٹھیک ہے.
یہ غریب اگر وہ ریڑھی لگا لیتا ہے یا کوئی مزدور ہے وہ اینٹ بلاک چڑھا رہا ہے, مستری ہے, کچھ کام کر رہا ہے, تو اس پہ, یا ایک عام نارمل کاروبار کرنے والا ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ اس کی دل آزاری ہے,
ٹھیک ہے.
اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ بیچارہ جو اس چھٹی کے دن بھی جس کو گورنمنٹ نے عام تعطیل کا ایک حصہ بنا دیا اس دن بھی وہ کام پہ جا رہا ہے, کیا مجبوری ہے اس کو,
ٹھیک ہے,
تو مجبوری ہے, تو اس لیے کسی کی مجبوری کا مذاق نہیں اڑایا جائے. اور قطعاً ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ دس محرم الحرام والے دن کوئی کام پہ جائے گا تو گناہگار ہوگا,
ٹھیک ہے. ہم مدنی چینل اگر دس محرم الحرام کو دیکھیں گے,
جی جی,
اس کا مدنی عملہ بھی تو آئے گا, تو مدنی چینل کیمرہ مین ہے, دیگر مدنی عملہ, تو یہ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ دوسری طرف سے کہ ہم جس مثال کے طور پہ اپائنٹمنٹ کرتے ہیں یا کسی کے ہاں امپلائر ہوتے ہیں, امپلائی ہوتے ہیں, تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی دس محرم آ رہی ہے مجھے چھٹی دو؟ مثال کے طور پر مالک کہتا ہے کہ آپ کو دس محرم الحرام والے دن بھی کام آ کر کام کرنا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی چھٹی ہے سب لوگ نہیں آتے تو لہٰذا مجھے بھی چھٹی ہی ہونی چاہیے, یا اس میں کوئی
تو اجارے کا معاملہ ہے نا؟
اچھا اس میں کیا ہو سکتا ہے,
اجارے میں اس سیلری کا جو بھی اگریمنٹ ہو رہا ہے
جی,
تو اس میں آپس میں جو طے شدہ اصول کے مطابق, جیسے عام طور پہ اتوار کا دن چھٹی کا ہے, عید بقرعید کے دن چھٹی ہوتی ہیں, تو اسی طرح یہ عام تعطیل جو ہمارے پاکستان میں 9-10 محرم الحرام کو یہ چھٹی رہتی ہے, تو ان دنوں میں اگر کوئی چھٹی کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر مالک جو ان سے آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو چھٹی نہیں ملے گی,
ٹھیک ہے,
تو پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دن جو یہ ڈیوٹی پہ آ رہا ہے جو عام تعطیل ہے تو اس کی پھر وہ ڈبل اوور ٹائم والی صورت بن جاتی ہے. اگر وہ کہتا ہے اوور ٹائم بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو آنا پڑے گا,
جو ملتا ہے وہی دوں گا,
وہی ملے گا,
ٹھیک ہے,
تو اب ایسی صورت میں نہیں آتا تو چھٹی کی صورت میں کٹوتی ہوگی,
ٹھیک ہے, یعنی اس کے اگریمنٹ میں جو ہے وہ اس کو استثنا کر لیا جائے, ایگزمپشن ہو, پھر کیا ہوگا
اگر جیسے اتوار کے دن کی گورنمنٹ اداروں میں چھٹیاں ہیں, اسی طرح بعض دینی اداروں میں جمعے کے دن چھٹیاں طے ہوتی ہیں تو اساتذہ نہیں آتے پڑھانے, تو ان کی تنخواہ نہیں کٹتی,
ٹھیک,
اسی طرح دس محرم الحرام کا دن بھی اگر
کر لیا جائے,
سر یہ ہے کہ تعطیل ہی ہوتی ہے, تو جو مسلمان اس دن کام پہ نہیں آتا تو اس کی تنخواہ نہیں کٹے گی,
ٹھیک ہے.
عام طور پہ یہ
ابھی کیٹرنگ والا ہے, کچن والا ہے, وہ تو چھٹی نہیں دے گا نا, اس کا تو کاروبار کا دن ہے,
ہاں,
تو اب اس کا اگر کاریگر مطالبہ کرے کہ پورے پاکستان میں چھٹی ہے مثال کے طور پر, تو وہ روک سکتا ہے چاہے تو, اگر ایگریمنٹ میں چھٹی نہیں,
اگر چھٹی نہیں ہے تو وہ روکے گا, اب اگر یہ نہیں رکتا اور چلا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں تنخواہ نہیں پائے گا اس دن کی,
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
یا جتنے دن ٹائم اس نے کم دیا تو تنخواہ کٹے گی,
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین اس ٹائم حج پہ گئے ہوئے ہیں اور اگر حج کے دوران کوئی اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کا دم ہوتا ہے, تو یہ مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ اگر ہم کو یہ دم دینا ہے تو یہ ہم یہاں پر جو ان گروپ سے گئے ہیں ان کو اگر ہم یہاں پر پیسے دے رہے ہیں تو یہ ہمیں بول رہا ہے کہ ہم آپ کا دم وہاں پر کر دیں گے, آپ ہمیں پیسے یہاں پر جمع کروا دیں, تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟
مشاہدہ کیا ہے کہ ایسا کہنے والے کر دیتے ہوں گے, بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ قربانی بھی کے بھی لالے پڑے ہوتے ہیں کہ قربانی کا کہا تو جاتا ہے لیکن کئی دفعہ سنا کہ ٹھیک نہیں ہو پاتی, تو یہ دم حالانکہ دم میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ دم ادا کرے گا تو اس کو کچھ ملے گا, وہ گوشت بھی آگے چلا جائے گا سب کچھ.
اب اس میں بعض جو دینی مذہبی ذہن رکھنے والے جو کاروان کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس معاملے میں اپنے حجاج کا تعاون کرتے ہیں, جب وہ انہوں نے ایک پورا پیکج ہے جتنے بھی 4.5 لاکھ جتنے بھی لاکھ کا ان کا پیکج ہوتا ہے اس میں لازمی بات ہے یہ اپنے حجاج کی خیر خواہی کرتے ہیں, ان کی ہر طرح کے آرام کا خیال رکھتے ہیں تاکہ آئندہ سال بھی ان کے متعلقین وہ ہمارے کاروان سے حج پہ جائیں, تو اس طرح یہ دم وغیرہ جو لازم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے آپشن بھی, کیونکہ رابطے تو ان کے ہوتے ہیں سالہ سال سے ان کے وہاں کے ہر طرح کے لوگوں سے رابطہ ہے, مختلف قسم کی فرم سے ان کا رابطہ ہوتا ہے جہاں سے یہ قربانی کے جانور قربانی کے حوالے سے جو حجاج متمتع قارن ان کو قربانی کرنی ہوتی ہے تو اویلیبل کرتے ہیں یہ, تو اسی طرح یہ دم لازم ہو جائے تو اس طرح کا بھی اہتمام بعض کاروان والے باقاعدہ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر ان کو یہ رقم دے دی جائے وہاں پر وہ قربانی کر دیں حدود حرم میں تو قربانی ادا ہو جائے گی, دم ادا ہو جائے گا,
یہ ان کی اولاد بھی یہاں سے رقم جمع کروا سکتی ہے, خود اس کا وہاں دینا ضروری نہیں,
مطلب یہ جس طرح اپنے والد
یہاں سے وکیل بنا دے گا,
وکیل بنا دیں گے تو بطور وکیل وہ وہاں ان کی طرف سے دم کی ادائیگی کر دے گا.
اچھا, میاں بیوی جیسے کہ بزرگ ہیں والدین ہیں وہ دم لازم آیا دونوں پر, تو ایک بکرا دونوں کی طرف سے ہو جائے گا جو بھی جانور ذبح کرنا ہے, وہ دم آ گیا والدین پر تو میں دم ادا کرنے جا رہا ہوں, آیا دو پر تھا لیکن وہ ایک ہی جیسے قربانی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں,
بکرا بکری دمبا بھیڑ جو اپنی شرائط کے مطابق ہے یہ ایک ہی دم کے لیے کفایت کرتا ہے,
ایک
آدمی کا اگر دو دم لازم تھے تو یہ ایک بکرا دو دم میں کافی نہیں ہے, دو الگ الگ قربانی کرنی پڑیں گے, اگر ایک بڑا جانور ہے گائے اونٹ وغیرہ تو وہ 7 دم ان میں ادا کیے جا سکتے ہیں, چاہے ایک ہی آدمی پہ 7 دم لازم ہوئے ہوں مختلف اعتبار سے یا مختلف افراد پہ دم لازم ہوئے تھے, تو وہ ایک بڑا جانور یعنی اونٹ گائے بیل وغیرہ اس میں شرکت کر کے وہ دم کی ادائیگی میں قربان کر سکتے ہیں.
اگر والدین ہیں یا تو کوئی سے دو شخص ہیں تو الگ الگ ہیں تو الگ الگ ہی ہو,
الگ الگ ہی ہوگا, اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں دم والی جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے.
اچھا, نہیں لے سکتے,
اس کا کھا نہیں سکتے, قربانی کا جو عام گوشت ہوتا ہے جس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں یا جو قارن یا متمتع جو قربانی کرتا ہے اس کا گوشت بھی وہ کھا سکتا ہے, حج کی جو قربانی ہوتی ہے, لیکن جو دم والی جو قربانی ہے اس کا گوشت صدقہ کرنا ہوگا, یہ خود نہیں کھا سکتے.
اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص انسانی بالوں کو مختلف ذرائع سے حاصل کر کے ان کو سیل کرنے کا کاروبار کرتا ہو اور اس کا فقط ایک یہی کاروبار ہو تو وہ کاروبار کرنا کیسا؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اگر وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت پر جا کر کھانا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.
انسانی جو بال ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, اب یہ مختلف ہیڈ ریسر کے پاس جاتے ہوں گے وہاں سے جو بھی ان کے باکس بھر جاتے ہوں گے تو یہ خرید کے لیے آتا ہوگا, کسی بھی کام میں ان کو لاتا ہوگا,
ویگ بنا لی جیسے
ویگ بنا لی یا کچھ بھی یہ چیزیں کوئی تکیہ جیسی کوئی ایسی چیز بنا لے, تو انسانی بالوں کا اس طرح کا استعمال بھی نہیں کر سکتے ہم, تکیہ بنا کے تکیے میں بال بھر کے
فری میں بھی ملے تو
بالوں کو ہم کسی بھی طور پہ استعمال میں نہیں لا سکتے, خرید و فروخت بھی اس کی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب ان کا دوسرا سوال تھا کہ ایسا شخص اگر دعوت دیتا ہے تو اس کے گھر پہ دعوت میں جانا آنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں اگر اس کے پاس جو بھی اگر انہی بالوں کی کمائی اس کے پاس ہوتی ہے,
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا
یہی کام ہے, تو اب یہ ہے کہ اس میں جب وہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں خریدے گا, آٹا دال چینی اس طرح کے آئٹم خریدتے ہیں, تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ جن کا لگا بندہ راشن آتا ہے, وہ 10 کلو آٹا آ گیا تو 5 کلو یہ آ گیا چینی آ گئی, تو یہ سب پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بعد میں.
ٹھیک ہے,
سارا سامان ان کا پورے مہینے دس دن پندرہ دن کے حساب سے وہ ایڈوانس میں آ رہا ہوتا ہے, وہ گھر میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس طرح ان چیزوں میں حرمت پیدا نہیں ہوگی جو یوں خریدی گئی, اور پیمنٹ بعد میں حرام پیسوں سے اگر وہ کرتا ہے تو خریدی ہوئی چیزوں میں حرمت نہیں آئی. البتہ ایسا اگر کوئی ناجائز ہی کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے, اس کو سمجھایا جائے, اس کو قصد معاش حلال اس کے ذرائع اس کے سامنے رکھے جائیں, یہ کر لیں یہ کر لیں, لیکن اس حرام کام سے اس کو روکنا, جو جس کا قدر روک سکتا ہے اس اعتبار سے روکے. جو نیک پرہیزگار متقی شخصیات ہیں, پیر صاحبان علماء, وہ اس ایسے آدمی کے ہاں کھانے سے گریز کریں,
ٹھیک ہے,
کہ جس کی کمائی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے وہ ذریعہ
احساس پیدا ہو کہ عام شخصیت میرے ہاں نہیں آئی.
لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا جب تک کہ سامنے رکھی گئی چیز کے حرام ہونے کا یقینی طور پہ
پوچھے گا اس سے کہ بھئی آپ نے جو مجھے کھلایا ہے, مجھے کھلائیں گے دعوت پہ کیا ہوگا, پوچھے گا یا بس
یہ سوال نہیں کیا جائے گا, یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے جو حرام کے پیسوں گے کہ حلال کے پیسوں گے, تو یہ سوال کرنے کی ممانعت
کا بھی باعث ہوگا,
یہ ممانعت ہے. البتہ جو خرابی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھایا جائے.
اچھا یہ بھی کیسے طے ہو گیا کہ اس کا ایک ہی کام ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اندرون خانہ کوئی ایسا کام کرتا ہو جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے,
فرض یہ ایک ہی کام جیسے فرض کر لیں تب تو یہ حکم ہے. جو آپ نے ایک اچھی
بدگمانی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوں اس کا کام ہی یہ ہے,
بہت سارے ذرائع کسی بھی آدمی کے ہو سکتے ہیں, کرائے کے مکان اس نے دیے ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ کرایہ ہر مہینے وہاں سے آ رہا ہے, یا بی سی کھل گئی,
ٹھیک ہے,
وہ بی سی کی رقم بھی آ گئی, بی سی کی رقموں سے وہ گھر کے کچھ اخراجات کر رہا ہے, کام کاج ملا رہا ہے, تو اس میں بہت سارے ذرائع ہیں جو کسی بھی آدمی کی آمدنی میں حلال طور پہ پائے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
تو ہم بدگمانی نہ کریں, لیکن جو ہمیں خرابی معلوم ہوئی ہے ہم اس خرابی میں اچھے انداز میں اس کی اصلاح کریں.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, وقت سلسلے کا ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.